بسم الله الرحمن الرحيم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ آخرت کی طرف کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرے گا، یعنی قیامت کے دن، اور اس طریقے سے اللہ سے ملاقات ہوگی کہ انسان اور مالک کے درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا جو ترجمانی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ ہر انسان کو کلام کا موقع ملے گا اور اللہ تعالیٰ سوال جواب کریں گے. فَلَيَقُولَنَّ، اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے انسانوں سے. کیا سوال کریں گے؟ اے میرے بندو، کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے تھے جو تم کو میرے احکام پہنچاتے تھے؟ گویا کہ ظاہری دنیاوی نعمتوں کے ساتھ دینی نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور دینی نعمت میں بہت بڑی نعمت ہے ارسال رسل. فیقول بلا، تو بندہ کہے گا کہ ہاں میرے اللہ، آپ نے رسول بھیجا تھا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے میرے بندے، کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا تھا اور میں نے تیرے اوپر فضل نہیں کیا تھا؟ یہ استفہام برائے اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے مضمون کا بندے سے اقرار کرانے کے واسطے کہ میں نے تم کو مال بھی دیا تھا دنیا میں، تمہارے اوپر میں نے خصوصی فضل و کرم بھی کیا تھا کہ صحت دی، تندرستی دی، مال استعمال کرنے کا موقع دیا، زندگی دی. تو بندہ کہے گا کیوں نہیں میرے اللہ. جب یہ اقرار کروا لیں گے اللہ، تو پھر بندہ اپنی دائنی طرف دیکھے گا تو جہنم ہی نظر آئے گی، بندہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم ہی نظر آئے گی، گویا چاروں طرف جہنم 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 ہوگی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہوئے، یعنی جس قدر تم صدقہ کر سکو صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچو. زیادہ مقدار میں صدقہ کر سکو تو بہت اچھا، ورنہ آخری درجے میں کھجور کا ایک پیس یا کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کو دے کر کے بھی اخلاص سے صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچو. ہویا نبیوں کا کام بشارت بھی ہے نذارت بھی ہے، ایک طرف خوشخبری ایک طرف جہنم سے ڈرایا، یہ کمال ہے انبیاء کا. اور جو آدمی صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پاوے تو وہ پاکیزہ بات کہہ دیوے، یعنی کہ سامنے والے کو نرمی سے بات کہہ دیوے، عمدہ انداز میں عذر بتلا دیوے، اچھے اخلاق سے پیش آئے. یعنی کوئی سائل آیا، فقیر آیا، سفیر آیا، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اچھے انداز میں عذر کر دیوے کہ بھائی ابھی لاک ڈاؤن میں سارے بزنس ٹھپ ہو گئے تھے، کچھ نہیں ہے، ذرا ابھی ان لاک شروع ہوا ہے، دھیرے دھیرے بزنس چلے گا، پھر میں جو ہر سال 10 روپے دیتا ہوں میں دے دوں گا، کہاں میں منع کرتا ہوں، لیکن بعد میں آپ آئیے اطمینان سے، ابھی تو کاروبار شروع ہی ہوا ہے. تو اچھی طریقے سے عذر بیان کر دیوے، نرمی سے بات کر دیوے. قال عدی، یہ حدیث پوری ہوئی. اب راوی حدیث حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی بشارت دی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا. کیا؟ کہ ایک عورت تنہا اونٹ پر سوار سفر کر کے نکلی ہیرا سے مکہ المکرمہ آ کر کعبہ کا طواف کیا اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا. یعنی دور خلافت راشدہ میں ایسا امن و امان کا ماحول ہو گیا کہ ہیرا اور مکہ کے درمیان میں تمام راستے پر امن ہو گئے, تمام خطرات ختم ہو گئے. یہ منظر میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ پیشین گوئی پوری ہوئی, اور پیشین گوئی کی سچائی نبی کی صداقت کی دلیل ہے. دوسرا جو حضور نے خوشخبری کا مزدہ سنایا تھا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کسرا ابن ہرمز کے خزانوں کو فتح کیا کھولا, گویا کہ فارس کے فاتحین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے کہ جب فارس پر حملہ ہوا اور کسرا کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور وہاں کے خزانے کھلے تو کہا ان فاتحین میں میں خود شامل تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بشارت بھی پوری ہوئی. رہا اب تیسری بات کا زمانہ, وہ اپنے شاگردوں کو حضرت عدی کہہ رہے کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو ضرور تم دیکھو گے جو بات ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ہتھیلی بھر بھر کے لوگ سونا چاندی صدقے میں نکالیں گے. کہا وہ تیسری چیز میری زندگی میں نہیں, ابھی تک نہیں دیکھی, لیکن اے میرے عزیز ہو تمہاری زندگی اللہ لمبی کرے تم اس دور کو ہو سکتا ہے دیکھ لو. اور جیسا کہ بتلایا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایسا ہوا, تو ممکن ہے کہ حضرت عدی کے تلامذہ نے وہ دور دیکھ لیا. جی گویا یہ سب بشارتوں کا پورا ہونا علامات نبوت میں سے ہے. جی صدقے کے اندر آدمی کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے, جو میسر آئے وہ کر دینے کا. کوئی ضروری نہیں کہ مالدار آدمی ہی صدقہ کرے, صحابہ میں غربائے صحابہ بھی صدقہ کرتے تھے. بعض مرتبہ گھر میں بچی ہوئی روٹی, بچے ہوا کھانا, اس کا صدقہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے, لوگ بیچارے بھوکے مرتے ہوتے ہیں. جی
وعن حباب بن مرات رضي الله عنه قال شكرنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة في ظل الكعبة فقد لقينا من المشركين شدة فقلنا ألا تدعو الله؟ فقعد هو محمد وجهه وقال كان وجهه في من كان قبله يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بمنشار فيضع فوق رأسه فيشق رجليه ثم يسده ذلك عن دينه ويمشط يمشى في الحديد ما دون لحمه من عقل وعصب وما يسد ذلك عن دينه والله يتم ان هذا الامر حتى يسير الرجل من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله او يتبع على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري رحمه الله.
حضرت خباب ابن الارث یا ارث رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کی, شکایت کی, ایسے وقت پر کہ جب حضور اپنی چادر مبارک پر ٹیک لگا کر کے کعبہ کے سائے میں جلوہ افروز تھے. متوسد کے معنی حضور نے چادر مبارک کو سر کے نیچے رکھا ہوا تھا, تکیے کی جگہ چادر مبارک, گویا یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. اور حضور کعبۃ اللہ کے قریب جلوہ افروز تھے. ہم نے جا کر کے شکایت کی, کائی کی شکایت کی, مشرکین کی طرف سے ہمارے اوپر بڑے سخت حالات تھے, مشرکین کی طرف سے ہمارے اوپر بڑے سخت حالات تھے. مکہ میں صحابہ کرام کو بہت اذیت دی گئی دشمنوں کی طرف سے, اس کی شکایت کی. فقلنا, ہم نے عرض کیا کہ اب اللہ سے دعا کر دو, ان دشمنوں کے لیے بد دعا کر دو. تو کہتے ہیں کہ حضور جو ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک دم کھڑے ہو کے بیٹھ گئے. فقعد, یعنی حضور کی ہیئت مبارک بدل گئی اور حضور یہ بات سن کر کے ایک دم چوکنا ہو کے بیٹھ گئے. اور آپ کا چہرہ انور لال تھا. اب لال ہونے کی کیا وجہ؟ تو بات شروع تو یوں کہتے ہیں, صحابہ پر دین کے دشمنوں کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے اس کو سن کر کے دل میں حضور کو جو بے چینی ہو رہی تھی, وہ بے چینی اور تکلیف چہرے کے لال رنگ کے ذریعے ظاہر ہوئی. اصل ہے دل کی بے چینی اور تکلیف, اور وہ ظاہر ہوئی چہرے کی لالی کے ذریعے سے کہ میرے صحابہ کو اتنا ستایا جا رہا ہے. نمبر دو, بات شروع کر کہتے ہیں کہ صحابہ کے اس شکوے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. حضور کی چاہت مبارک یہ تھی کہ میرے صحابہ صبر کرتے جاؤ, شکوا نہ کرے. اسی لیے یہ ناگواری میں چہرے کا رنگ لال ہو گیا کہ بھائی صبر کرو, شکوے مت کرو ابھی. قال, پھر حضور نے صحابہ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے پچھلی امت کے واقعات سنائے کہ تم لوگ شکوے کرتے ہو, دیکھو پچھلی امتوں پر کیسے کیسے حالات آئے. جب آدمی دوسروں کے مصائب سنتا ہے تو اپنی مصیبت کے ساتھ تقابل کرتا ہے کہ وہ لوگوں نے اتنی مصیبت اٹھائی, ہم نے تو کچھ بھی نہیں اٹھائی. تو پھر آدمی اپنی مصیبت کو بھی ہلکا سمجھتا ہے, اور جب تک آدمی اب دوسروں کی مصیبت سنتا نہیں وہاں تک اپنی تھوڑی مصیبت کو بھی بڑا سمجھتا ہے. اسی لیے حضور نے نفسیاتی علاج کیا اور پچھلی امت کے واقعات سنائے. وقال, کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا, اس کے لیے دشمنان دین نے ایک زمین میں کھڈا کھودا. فیجعل فیہ, اور اس ایمان والے کو اس کھڈے میں رکھا جاتا, کھڑا کرتے یا بٹھا دیتے کھڈے میں. پھر آرا لایا جاتا, منشار چیرنے کا آرا لایا جاتا, اور اس کے سر کے اوپر رکھا جاتا, اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے زندہ. اب پچھلی امت میں تو ایسے حالات آئے. فما یصدہ ذالک عن دینہ, اس قدر سخت مصیبت بھی اس کے لیے دین سے رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنی. یعنی اتنی مصیبت برداشت کر کے بھی وہ آدمی دین سے پھر نہیں گیا, بلکہ اپنے دین کے اوپر ثابت اور قائم رہا. کیسی اس نے تکلیف برداشت کی پچھلی امت والوں نے. دوسری چیز اسی کا طرح کی ایک تکلیف اور سنا رہے ہیں. لوہے کی کنگھی سے ان کے بدن کے اوپر کنگھی کی جاتی تھی, لوہے کی کنگھی ان کے بدن پر کی جاتی تھی. مادون لحمه من عظم و عصم, جو گوشت کے نیچے ہڈیوں اور پٹھوں تک چیرتی چلی جاتی, جو گوشت کے نیچے ہڈی اور پٹھے تک چیرتی چلی جاتی. یعنی لوہے کی کنگھی کے ذریعے سے جب بدن پر پھراتے تو چمڑی بھی نکلتی, گوشت بھی نکلتا, نیچے ہڈی پٹھے تک گوشت زندہ انسانوں کا وہ کھرچتے تھے. اس طریقے سے پچھلی امت کے لوگوں کو تکلیف دی جاتی تھی. ایسی تکلیف کے بعد بھی وما یسدہ ذالک عن دینہ, اس کو اس کے دین سے کوئی چیز روکتی نہیں تھی. یعنی اتنی تکلیف برداشت کر کے بھی وہ آدمی دین سے پھر جاتا نہیں تھا, دین کے اوپر قائم رہتا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو یعنی دین اسلام کو کمال تک پہنچائیں گے، تمام تک پہنچائیں گے یعنی کمال تک پہنچائیں گے، دین دنیا میں سربلند ہو کے رہے گا، ایسا دین سربلند ہوگا کہ ایک گھوڑے سوار صنعاء سے نکلے گا حضرموت جانے کے واسطے، تو وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا، یعنی ایسا امن و امان کا ماحول قائم ہو جائے گا کہ تنہا گھوڑے سوار جا رہا ہے، کوئی لٹیرا نہیں، کوئی گنڈا نہیں، کوئی جو ہے اس کو پریشان کرنے والا نہیں، ایسی امن و امان کی فضا اللہ تعالیٰ قائم فرما دیں گے. سنا یمن کا دارالسلطنت اور بڑا خوبصورت شہر ہے، ہریالی، پانی کی کثرت، اور حضرموت آج کل ایڈن کے مشرقی سمت کے بڑے علاقے کو حضرموت کہا جاتا ہے. ایسے قدیم زمانے کے اندر ایک مخصوص شہر کو حضرموت کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام جب اس شہر کے اندر پہنچے وہاں جا کر انتقال ہو گیا، اسی لیے اس کا نام حضرموت ہو گیا، حضرموت صالح. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت جرجیس رضی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں پر پہنچے اور انتقال ہو گیا، اسی لیے حضرموت جو ہے وہاں کا لقب بن گیا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کا نام ہے، اور حضرموت کے اندر بکثرت اولیاء اور صلحاء پیدا ہوئے، یہاں تک کہ لوگ عرف میں یوں کہتے ہیں کہ حضرموت کی زمین اولیاء کو اگاتی ہے. ابھی ذئب علی غنمہ، اپنی بکریوں کے اوپر بھیڑیے سے بھی نہیں ڈرے گا، یعنی بکریوں کے ریوڑ کے اوپر کوئی بھیڑیا بھی حملہ نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا حاصل یہ تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو مظالم تھے، جو لوٹ کھسوٹ تھا، وہ سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور جب انسانوں میں جب ظلم ختم ہوگا تو اس کا اثر جانوروں تک ہوگا کہ جانور بھی مظالم نہیں کریں گے. باقی یہ ہیں کہ جانور بھیڑیا بکری پر حملہ نہ کرے کا یہ اس کی فطرت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بدلے گی، تو اس کو بعض لوگ حقیقت پر بھی محمول کرتے ہیں اور وہ آخری دور کا واقعہ جو ہے بتلاتے ہیں، اور اگر اس کا مجازی معنی مراد لیوے کہ مظالم کا خاتمہ تو وہ ہو چکا. وَلَاكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی چاہتے ہو، یعنی کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ یہ سارے حالات جلدی ختم ہو جائے، اتنی جلد بازی سے کام مت لو. یہ مظالم کا خاتمہ ہوگا لیکن جلد بازی سے کام مت لو. پچھلی امتوں نے جس طریقے سے مصائب کو برداشت کیا، ایسے کچھ حالات تمہارے اوپر بھی آئیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آزمائش تو ایمان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن ہم کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنے کی کہ اللہ انی اسألک العافیہ و دوام العافیہ و شکر علی العافیہ. صبح و شام تین مرتبہ یہ دعا مانگ لینے کی عافیت کی. چلو.
وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على رجل حرام المسلم الحانه، وكانت تحت عباده بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها يوما فاطعنته ثم جلست تفي راسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وهو يضحك، قالت فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من امتي يعرضوا عليه غزاة في سبيل الله يرقبون فبدا هذا البحر ملوكا على الأسراد أو مثل الملوك على الأسراد فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فجعلها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله ما يضحك وقال ناس من أمتي يعرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية رضي الله عنه فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فنادت متفق عليه.
پہلے بتلایا تھا ام سلیم اور ام حرام بنت ملحان, تو یہ حضرت ام حرام کا قصہ آ گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پہ تشریف لے جاتے تھے, خیلولہ بھی کرتے تھے وہاں پر جا کر کے. یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ جان ہوتی ہے, ام سلیم ان کی اماں اور ام حرام ان کی خالہ, دونوں سگی بہنیں, اور یہ دونوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی یا نسبی محرم تھی. آپ کے والد حضرت عبداللہ یا یہ کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب سے ان کا محرمیت کا رشتہ داری کا تعلق تھا, اسی لیے یہ حضور کے محارم میں سے ہیں. اور ان کا نکاح ہوا تھا حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تحت کا مطلب نکاح, یہ انصار میں جلیل القدر صحابی ہے. تو ایک دن حضور عادت کے مطابق حضرت ام حرام کے یہاں پہنچے, حضرت ام حرام نے حضور کو کھانا کھلایا اور پھر بیٹھ گئی حضور کے سر مبارک کے اندر جوئیں تلاش کرنے کے لیے. ایسے تو حضور کو ایسی کوئی چیز پہنچتی نہیں تھی, لیکن مطلب ہے سر مبارک سے گرد و غبار کو صاف کرنے لگی کہ بھائی کچھ گرد نہ ہو غبار نہ ہو, چونکہ اس زمانے میں کچے راستے مدینہ کے اور گرد غبار اڑتی رہتی, کا حضور کا سر مبارک میں صاف کر دوں, اور احتیاط بھی کہ کہیں جوں آ کے میرے نبی کے سر میں پڑ نہ جاوے. اس لیے وہ جوں تلاش کرنے لگی. بڑی بوڑھی بیویوں کا عورتوں کا بھی کا اس طرح کا معاملہ ہوا کرتا ہے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی, پھر حضور ہنستے ہوئے بیدار ہوئے, تو فوراً حضرت ام حرام نے پوچھا کہ حضور کس چیز نے آپ کو ہنسایا اے اللہ کے رسول, کیا چیز آپ نے خواب میں دیکھی کہ آپ اٹھتے ہی ہنسنے لگے, کیا بات ہوئی؟ تو حضور نے کتنی پیاری بات فرمائی, میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے دکھلائے گئے جو اللہ کے راستے میں غزوہ کر رہے تھے, وہ سمندر کی سطح کے اوپر سواری کر رہے تھے اور اس طریقے سے سمندر کی پشت پر سمندر کے وسط میں سفر کر رہے تھے جیسے کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہو. ملوکن علل اسر رہتی, بادشاہ لوگ جیسے اپنے تخت پر بیٹھے ہو نا, اس طرح میری امت کے کچھ غازی لوگ سمندری مہم پر جاتے ہوئے مجھے دکھائے گئے. اس زمانے کے اندر سمندر کا سفر بڑا پر خطر سمجھا جاتا تھا. آج کی طرح اسٹیمریں, انجن والی اسٹیمر, بوٹ, کروز وغیرہ نہیں تھی, پر خطر سفر. اسی لیے حضور کی حیات مبارکہ کے اندر سمندری غزوہ کوئی نہیں ہوا, یہ بعد میں ہوا خلافت راشدہ کے دور میں, لیکن حضور کو وہ منظر دکھا دیا گیا کہ آپ کے صحابہ آپ کے امت کے لوگوں کی ایک جماعت سمندر پر سوار ہو کر غزوے کے لیے جا رہی ہے. حضور کو بڑی خوشی ہوئی. اب بادشاہ تخت پر اس سے جو تشبیہ دی اس کا ایک مطلب شرح نے یہ بیان کیا کہ سمندر کا سفر پر خطر, لیکن میری امت کے غازی لوگ اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر کے نکلیں گے, اس کے باوجود چونکہ یہ لوگ نکلیں گے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اعلی کلمۃ اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اسی لیے ایسا پر خطر سفر جس میں جان ہتھیلی پر ہو, لیکن ان کو اتنا اطمینان ہوگا کہ جیسا اطمینان بادشاہوں کو تخت پہ ملا کرتا ہے. بادشاہ لوگ تخت پر کیسے مامون محفوظ مطمئن ہوتے, ایسے میری امت کے یہ غازی لوگ سمندری سفر میں بڑے مطمئن ہوں گے. اطمینان اس بات کا کہ جا رہے ہیں اللہ ہی کے لیے نے, اللہ ہی حفاظت کریں گے, اللہ ہی مدد کریں گے, اسی لیے پور اطمینان. تو دیکھیے حضرت ام حرام کا جذبہ, یا اس کے قریب لفظ استعمال فرمایا, او مثل الملوک علی الاسرۃ. تو میں نے کہا یہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ان غازیوں میں مجھے شامل کر دے. عورت ذات ہے لیکن جذبات تو دیکھو کہ سمندری غزوے میں اللہ مجھے شامل کر دے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی. پھر حضور اپنا سر مبارک رکھ کے سو گئے, پھر بیدار ہوئے اور آپ ہنس رہے تھے. تو میں حرام کہتی ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز کی وجہ سے ہنسی آئی؟ تو ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے نکلے. پھر حضور نے ایسی بات فرمائی جو پہلی مرتبہ فرمائی تھی, یعنی سمندر میں محفوظ سفر کر رہے ہیں, بادشاہ کے تخت پر بیٹھے ہو اس طریقے سے. دوسری مرتبہ بھی کچھ ذرا معمولی ہلکا الگ سا منظر دکھایا گیا حضور کو. تو حضرت ام حرام کے جذبات دیکھیے کیا کہہ رہی ہے, حضور آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ دوسری جماعت میں بھی میں ہو, دوسری بحری جماعت میں بھی میں ہوں, آپ دعا کر دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تو پہلی جماعت میں سے ہیں, پہلی جو جماعت میں نے دیکھی اس میں میں نے تیرے لیے دعا کر دی. اس سے معلوم ہوا کہ اول جماعت زیادہ افضل ہوگی دوسری جماعت کے مقابلے میں. بات دعا پوری ہو گئی. اب حضرت ام حرام کے حق میں یہ دعا کیسے پوری ہوئی وہ اپنا واقعہ بیان کر دی ہے. حضور کا انتقال ہو گیا, پھر دور عثمانی آیا, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے گورنر بنایا تھا یہ مصر اور لبنان وغیرہ کے علاقے کا. تو وہاں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بحری بیڑا تیار کیا حضرت عثمان کی اجازت سے قبرص کو فتح کرنے کے لیے, جس کو آج کل سائپرس کہا جاتا ہے, فتح قبرص کے لیے جو بحری بیڑا تیار کیا. تو اس میں یہ حضرت ام حرام بنت ملحان اپنے شوہر کے ساتھ شامل ہوئی. فرقیبت ام حرام البحر, حضرت ام حرام بنت ملحان سمندر کے سفر میں گئی حضرت معاویہ کے زمانے میں سن 28 ہجری میں, یعنی حضرت معاویہ گورنر, حضرت عثمان امیر المؤمنین. پھر وہاں قبرص کے اندر وہ جانور کے اوپر سے گر گئی جب سمندری سفر سے نکلی, یعنی وہاں صحیح سلامت پہنچی اور کشتی سے اتر کر جانور سے گر گئی اور انتقال کر گئی. اور وہیں پر قبرص میں ان کا مزار ہے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کا. تو وہاں ہے قبرص کے اندر, اور یہ بشارت ان کے حق کے اندر پوری ہوئی. ہمارا سفر نامہ 5ویں جلد میں اس کی تفصیلات پڑھ لو, قبرص کا سفر جو ہوا وہاں کی تفصیلات, کس طریقے سے حضرت ام حرام گری اور کیا ہوا. پھر یہ حدیث بخاری کی روایت ہے تو اس کی پوری توجیہ بھی وہاں پوری تفصیل کے ساتھ ہے, اور حدیث کی کتابوں کے اندر حضرت ام حرام سے منقول جتنی روایت ہے جزء ام حرام وہ بھی ماں ترجمہ وہاں پر موجود ہے, اس کتاب میں پڑھ لینا. چلو. یا رقی
وكان يخطي من هذا الرجل فسمع سفاها أهل مكة يقولون إن محمد المدينة من فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعنه.
ایک لائن میں ہے سب، مصر، لبنان، پھر سمندر، سمندر کے اندر یہ قبرص ہے، آدھا جو ہے رومیوں کے قبضے میں ہے عیسائی، اور آدھا ترکی کے قبضے کے اندر ہے، ایک ہی ملک. تو ادھر سارے اسلامی آثار ہے اور ادھر سارے عیسائی آثار ہے. پھر وہاں سے ایک گھنٹہ آگے چلو تو مالٹا آتا ہے سمندر میں ہوائی جہاز سے. جی
قال لو اني رايت هذا الرجل لعن الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد اني ارقي من هذا الريح فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. فقال اعد علي كلماتك هؤلاء فاعادهن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فقال لقد سمعت قول الكلمه وقول السهره وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغنا قاموس البحر ياتي يدك وبايعك على الاسلام. قال فبايعه. رواه مسلم رحمه الله. وفي بعض نسخ المصابيح بلغنا ناعوس البحر وذكر حديث ابي هريره
وزكيرا
وذكر حديث ابي هريره وجابر بن سمره رضي الله عنهما يهلك كسرى والاخر لتفتحن عصابه في باب الملاحم. وجاء البخاري عن الفصل الثاني.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ زیماد مکہ المکرمہ تشریف لائے، بعض روایت میں میم کے ساتھ ہے، دیمام مکہ المکرمہ تشریف لائے، اسلام کے ابتدائی زمانے کی بات ہے. یہ زیمام اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے، حضور کے ٹچ میں رہتے تھے، حضور کو جانتے پہچانتے تھے، لیکن اب ان کی آمد ہوئی حضور کے اعلان نبوت کے بعد. پہلے آئے ملے لیکن وہ اعلان نبوت سے پہلے، اور ان کا تعلق ہے ازد شنوا سے. یہ ازد شنوا پیچھے بھی گزر گیا، یمن کا ایک بڑا قبیلہ ہے، اور کہتے ہیں کہ انصار سب کے سب انہی کی اولاد ہے، انصار کے تمام قبائل ازد شنوا میں سے ہیں. تو ازد شنوا سے زمام کا تعلق ہے، اور یہ زمام کا کام کاج کیا تھا، وکان یرقی من حاضر ریحی، کسی کو کچھ باہر کا ہو گیا ہو تو تعویذ پلیتے کرتے تھے، رقیہ ریح کہتے ہیں نا، اس جھپٹ میں آ گیا ہے، جھپٹ میں، یہ ہے ریح کا مطلب، کہ جنات کی، ڈاکن کی، بھوت کی جھپٹ میں آ گیا، ریح کا مطلب یہ. تو ان کا کام کاج تھا لوگوں کو رکیہ کرنا، دم جھاڑ پھونک باپو گیری کرنا. لیکن زمام یہ علم سے بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے، بڑا علمی مقام تھا ان کا یمن کے لوگوں کے اندر. اور بنو سعد بن بکر، بنو سعد بن بکر، ان کی طرف سے یہ وفد میں نمائندہ فرد بن کے آئے تھے مکہ المکرمہ. اب جب یہ آئے تو مکہ کے بیوقوفوں نے ان کو ایک نئی بات سنائی، یہ سب بیوقوف لوگ، بڑے بڑے قریشی گرو گھنٹ لوگ، یقولون حضور کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ان محمدن مجنون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیوانے ہو گئے ہیں. یعنی کہ تو پہلے محمد کو ملا ہوگا وہ محمد، اب تو آیا ہے وہ محمد، بہت فرق ہے. آج سے پہلے تو محمد کو ملا ہوگا لیکن اب وہ نعوذ باللہ پاگل ہو گئے ہیں. یہ دماغ خراب کیا مکہ کے بیوقوفوں نے زمام کا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ عادت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گے، اور ملیں گے تو ان کی بات سے یہ متاثر ہو کے کہیں ایمان قبول نہ کر لے، اس لیے پہلے سے ہی کان بھر دیے کہ دیکھنا ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پاگل ہو گئے، ذرا سنبھل کے ملنا تو ان کو. تو دیمام کیا کہنے لگے، اگر میں دیکھ لوں اس شخص کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو شاید اللہ تعالیٰ ان کو میرے ہاتھ سے شفا دے دے وے. یعنی میں عامل ہوں. اگر ان کو جنون ہے, ڈاکن بھوت جنات کی جھپٹ لگی ہے, تو میں عمل کروں گا اور ان کو شفا ہو جائے گی, ان کا جنون ختم ہو جائے گا, اس میں کیا گھبرانے کا, میں ملتا ہوں ان کو. قال فلقیہ, زمام حضور کو ملے اور مل کے حضور کو کیا کہا, یا محمد انی ارقی من ہاد ارری, میں اس طرح کی جھاڑ جھپٹ کے اندر رکیا کرتا ہوں. یعنی جھاڑ جھپٹ کسی کو لگی ہو تو میں جو ہے پھک مار دوں, تعویذ کر دوں, عمل کر دوں آپ کے اوپر. فہل لک, آپ اجازت دیتے ہو, آپ کو کچھ ایسا ہوا ہے میں کر دوں آپ کو. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمام کو کچھ نصیحت کرنا چاہتے تھے, اس نے حضور کو جھاڑ پھونک کی پیشکش کی, تو حضور اس کو کچھ نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے نصیحت کرنے کے لیے حضور نے پہلے خطبہ مسنونہ پڑھا. اب خطبہ مسنونہ جو حضور نے پڑھا تو اس کی طبیعت پر اتنا اثر ہوا, اتنا اثر ہوا کہ آگے نصیحت کی ضرورت ہی نہیں پڑی, مسنون خطبہ سن کر ہی وہ ایمان لے آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے ان کے سامنے خطبہ شروع کیا, ان الحمد للہ نحمده ونستعینه, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اب حضور اما بعد کہہ کر نصیحت شروع کرنے جا رہے ہیں. اتنے میں زمام کیا بولے, فقال, زمام کہنے لگے, اعد علیہ کلماتی کا ہاں اولائی, یہ جو کلمات آپ نے بولے ذرا دوبارہ سناؤ, نہیں بہت اچھے لگے مجھے, میں درخواست کرتا ہوں. بے اختیار بولے زمام, پھر سناؤ نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس کو سنائے. جب تین مرتبہ اس نے لسان اقدس سے سنا تو زمام کیا کہہ رہے معلوم, میں نے کاہنوں کی باتیں بہت سنی ہیں, جادوگروں کی باتیں بھی بہت سنی ہیں, شاعروں کی باتیں بھی بہت سنی ہیں, لیکن یہ جو کلمات آپ نے سنائے اس جیسے کلمات میں نے کبھی نہیں سنے. اتنے پر کشش, پر لطف, پر تاثیر کلمات آج تک میں نے کسی سے نہیں سنے. اور پھر کیا کہا, وَلَقَدْ بَلَغْنَ قَامُوسَ الْبَحْرِ, یہ کلمات تو سمندر کی گہرائی کو پہنچے ہوئے کلمات ہے. یعنی علم کے سمندر کی گہرائی, فصاحت کے سمندر کی گہرائی, بلاغت کے سمندر کی گہرائی میں پہنچے ہوئے یہ تو کلمات ہے. ہاتھی یدک, تمہارا ہاتھ لاؤ میرے پاس, میں تمہارے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لوں. لوگ ورگلانا چاہتے تھے حضور کو دیوانہ کہہ کر, یہ دیوانے ہو گئے اور ایمان قبول کر لیا. فبایا ہو, پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی, یعنی ایمان قبول کر لیا. اور بعض نسخوں میں ہے ناؤسل بحری, معنی وہی ہے ناؤسل بحری, یعنی کا سمندر فصاحت کا, بلاغت کا, علم کا, اس کی گہرائی میں پہنچے ہوئے یہ جامع کلمات ہے. اور بعض نے اس کا معنی یوں بیان کیا کہ ان کلمات کو سن کر کے ہم لوگ سمندر کی گہرائی میں پہنچ گئے. سمندر کی گہرائی میں ہیرے موتی جواہرات جہاں ہوتے ہیں نا, اس گہرائی میں یہ کلمات نے ہم کو پہنچا دیا, یہ کلمات کی تاثیر نے ہم کو پہنچا دیا. یہ انہوں نے بہت تعریف کی ان مبارک کلمات کی. اور اس کے علاوہ دوسری حدیثوں کے حوالے دیے کہ وہ بھی علامات نبوت کے قبیل سے ہیں جو وہاں باپ میں گزر چکی. چلو
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني ابو سفيان بن حرب المكي الى ان قال انتهت في المده التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين انا بالشام يجزي بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم يا هرقل قال وكانت يحيى الكلبي جاء به فدفعه الى عظيم مصر الى هرقل فقال يا هرقل هل هنا احد من
امري بوس اكابر كي كتابه مثلا حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو شروعات ہے بخاری پر بھی ہے ترمذی پر بھی ہے ابو داؤد پر بھی ہے موطا امام مالک پر بھی ہے تو حضرت بہت ساری بحثوں کے اندر جو ہے فرماتے ہیں بخاری میں کہ بحث میں نے بذل المجہود میں وہاں ابو داؤد کی شرح میں وہاں اس کے حاشیے پر میں نے تفصیل سے لکھی ہے تو حضرت سہارنپوری کی ہے پھر اس پر حضرت شیخ نے لکھا پھر کبھی کہتے ہیں کہ یہ بحث بخاری میں میں نے وہاں موطا مالک کی شرح میں اوجز میں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے تو اور کبھی اوجز میں لکھتے ہیں کہ میں نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کبھی ابو داؤد میں لکھتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کو وہاں لکھا ہے بخاری کی شرح میں تو بعض اکابر آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلفی کے تعلقات ہوتے تھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ساری کتابوں کی ایک ساتھ ایڈورٹائز کر ڈالی اپنی کتاب کے ذریعے سے تو میں بھی سبق میں یہ طریقہ اپناتا ہوں اپنے بزرگوں کا چلو جی اب ظاہر بات ہے کہ سبق میں وہ ساری تفصیلات بتانے جا رہے تو کتاب کب ختم کرے کتاب بھی تو ختم کرنا ہے جی
فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فوجلسنا بين يديه فقال ايكم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبي قال ابو سفيان فقلت انا
بس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ مجھے ابو سفیان ابن حرب نے یہ واقعہ سنایا اور کیسے سنایا من فیہ الافیہ ان کے منہ سے میرے منہ میں سنایا یعنی منہ در منہ بلا واسطہ مجھے یہ واقعہ انہوں نے سنایا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ابو سفیان نے واقعہ مجھے سنایا نا تو وہاں کوئی دوسرا موجود نہیں تھا مجھے اکیلے کو پرسنلی یہ واقعہ ابو سفیان نے سنایا دیکھو ابو سفیان بہت بعد میں ایمان لائے حضور کے خسر ہوتے ہیں لیکن ابو جہل کے بدر میں مرنے کے بعد مکہ کی امارت مل گئی ان کو ایمان نہیں لائے فتح مکہ پر ایمان لائے ابو سفیان وہ بھی چچا عباس کے سمجھانے کے اوپر اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ان کا بڑا گہرا ربط ہے تعلق ہے تو یہ قصہ سنا رہے ابو سفیان اپنا کہ میں چلا یعنی میں نے سفر کیا اس مدت میں جو میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی اس مدت میں یعنی صلح حدیبیہ والی مدت چونکہ یہ مکہ کے سردار اسی لیے ان کا اور حضور کے درمیان میں معاہدہ ہوا 10 سال کے امن کا اور راستے پر امن ہو گئے سفر ہر ایک کے لیے آسان ہو گئے مکہ والوں نے تجارتی فائدے اٹھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا اس پورا امن دور کے اندر تو ابو سفیان گئے اس دور کے اندر کہاں گئے ملک شام تجارتی قافلے میں گئے اب جس زمانے میں ابو سفیان وہاں ملک شام گئے فَبَيْنَ أَنَا بِالشَّام جب میں ملک شام تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ہرقل روم کے پاس لایا گیا ہرقل روم کے پاس خط مبارک لایا گیا دیکھو سمجھو عیسائی دنیا اس دور میں اختلاف کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی عیسائی سلطنت سلطنت روما دو حصوں میں ایک کا پائے تخت اور دارالسلطنت بن گیا قسطنطنیہ اور دوسرے کا بن گیا روم اٹلی بن گیا یہ دو ان کے الگ الگ فرقے ہو گئے اور دو الگ الگ راجدھانی بن گئی. لیکن اور دونوں جگہ جو ان کا سربراہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے، وہاں بھی قیصر یہاں بھی قیصر. لیکن قسطنطنیہ کے اندر جو عیسائیوں کی سلطنت تھی وہ بہت مضبوط اور دنیا میں دور 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 تک پھیلی ہوئی، دنیا کی بڑی سپر پاور. دو حکومت اس دور میں تھی، ایک فارس کی کسرا کی اور دوسرا قسطنطنیہ میں قیصر کی. اور اس وقت کا قیصر یہ ہرقل تھا، اس کی ہرقل ابن ہرمز وہ. اور اس کے سامنے اٹلی روما کوئی حیثیت نہیں، لیکن تھا وہ ایک مرکز، اصل یہ تھا قیصر روم. اور وہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا ہوا تھا ہرقل، اور اس زمانے کے اندر یہ یہاں آیا ہوا تھا ملک شام. دراصل اس نے کوئی منت مانی ہوئی تھی اور وہ منت پوری کرنے کے لیے وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت سمجھ کر کے دعوتی خط بھیجا ہرقل کے نام کے اوپر ایمان کی دعوت کا. اور حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا خط لے کر کے گئے اور بسرا کے عظیم کو یہ خط پہنچایا. یہ کیا ہے عظیم بسرا؟ بسرا ایک شہر کا نام ملک شام کا، وہاں کا گورنر عظیم بسرا. اب دیکھو ہرقل تو دنیا کا بہت بڑا اس زمانے کا بادشاہ قیصر، ڈائریکٹ اس تک خط پہنچانا مشکل. اس لیے حضور نے حضرت دہیہ کو کیا فرمایا تھا کہ تو بسرا کے گورنر عظیم بسرا کو یہ خط دینا، وہ خط پہنچائے ہرقل کو. اور دنیا کے بڑے بادشاہوں کا یہاں ایسا نظام ہوتا ہے کہ بھائی تم گورنر کو دینا، گورنر جو ہے بادشاہ کو دے دے وے. اس لیے عظیم بسرا کو واسطہ بنایا تھا ہرقل کو خط پہنچانے کے واسطے. یہ ترتیب سے خط جو ہے پہنچا کہ بڑوں کو خط پہنچانے کے لیے چھوٹوں کو واسطہ بنایا. فدفاہ الى عظیم بسرا، حضرت دہیہ نے وہ خط حضور کا بسرا کے نام پر بسرا کو حوالے کیا. الى عظیم بسرا، دیکھو اس حدیث سے علامہ کشمیری نے ایک عجیب استدلال کیا ہے کہ غیر مسلموں کے بڑے لوگوں کو اچھے لقب سے بلا سکتے ہیں. عظیم بسرا کہ وہ اس زمانے میں عیسائی ہے لیکن ان کے لیے عظیم ان کا بڑا ایک معزز لقب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کیا ہے. تو بڑے بادشاہوں کو بھلے غیر مسلم ہو ان کو عزت والے لقب سے یاد کرنا ثابت ہے. عظیم بسرا نے وہ خط ہرقل کو پہنچایا. اب ہرقل کو خط پہنچ گیا لیکن وہ خط کس کی طرف سے آیا؟ تو وہ نام تو سنا ہرقل نے، لیکن ہرقل نے یہ سوچا، بہت ذہین تھا، آسمانی کتابوں کا عالم تھا اور فلکیات اور نجوم کا بھی بڑا ماہر یہ شخص تھا. اس نے سوچا کہ گمنام آدمی میرے نام خط لکھے تو کوئی بات ضرور ہے، یعنی ان کے اعتبار سے گمنام. ابھی حضور کا تعارف وہاں تھا نہیں، تو کہا کہ ایک آدمی میرے جیسے بڑے بادشاہ کے نام خط لکھے تو کوئی بات تو ہوگی، اسی لیے مجھے خط جو ہے برابر دھیان سے دیکھنا چاہیے. لیکن خط پڑھنے سے پہلے اس نے بہت اچھی تدبیر ہی اپنائی کہ خط لکھنے والا کون ہے، پہلے میں اس کا تعارف حاصل کر لوں، اس کی شناخت کر لوں کہ یہ کون شخص ہے جو میرے نام پر خط لکھ رہا ہے. تو اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا، کیا کہا؟ فقال ہرقل، ہرقل نے کہا، هل ها هنا احد من قوم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي، کیا ہمارے یہاں یہاں ملک شام میں کوئی شخص ہے اس کی قوم کا، کس کی قوم کا، جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ یعنی مدینہ سے جس نبی کی طرف سے یہ خط آیا ہے اس کی قوم کا کوئی شخص اس وقت یہاں ملک شام میں ہے میں اس سے اس کا تعارف حاصل کروں؟ ہے کوئی یہاں آیا ہوا؟ یہ معلومات حاصل کرو. اس لیے کہ یہ خط کا لکھنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو مدعی نبوت کے قوم کا کوئی شخص ہے یہاں شام میں, میں اس سے خود پوچھنا چاہتا ہوں. معلومات حاصل تھی, تو اسی وقت قریش کا یہ تجارتی قافلہ ملک شام پہنچا ہوا تھا, تو بادشاہ کے کارندوں نے کہا نام آیا ہوا ایک قافلہ 20 یا 30 آدمیوں کا قافلہ لے کر ابو سفیان گئے ہوئے تھے, بڑے ذہین آدمی تھے ابو سفیان. فدعیت فی نفر من قریش فدعیت, ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا پورے قریش کے قافلے کے ساتھ ہرقل کے دربار کے اندر. حضور کے خط کی برکت سے ابو سفیان کو بھی ہرقل کے دربار کی حاضری مل گئی, ورنہ اتنے بڑے بادشاہ کو کہاں, بڑے بادشاہ کے دربار میں کہاں ابو سفیان کا نمبر لگتا. لیکن یہ نام مبارک کی برکت کہ وہاں اس کو حاضری کا موقع مل گیا. فدخلنا علی ہرقل, ابو سفیان کہتے ہیں ہم 20-30 آدمی کا پورا قافلہ ہرقل کے دربار میں حاضر ہوا. فاجلسنا بین یدیہ, ہم کو سامنے بٹھایا, دربار سجایا باقاعدہ, اور یہ سب وفد کے لوگوں کو وہاں بٹھایا گیا, بیٹھو چلو سب لوگ تم. فقال, ہرقل نے شروع کیا, ایوکم اقرب نسبا من ھذا الرجل الذي يزعم انه نبي, تم میں سے سب سے زیادہ کون نسب کے اعتبار سے قریبی رشتہ رکھتا ہے اس آدمی سے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے. یعنی یہ 20-30 آدمی جو مکہ سے آئے ہیں تجارت میں, ان میں سے کون جو ہے اس نبی سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ رکھتا ہے خاندان کے اعتبار سے, بتلاؤ. اس لیے کہ قریبی رشتہ دار کو حالات اچھی طریقے سے معلوم ہوتے ہیں, اس لیے بتاؤ کون جو ہے قریبی رشتہ دار ہے ان کا. قال ابو سفیان فقلت انا, ابو سفیان بھی قریشی حضور کے خاندان کے, اور ان کی بیٹی کون, حضرت امہات المومنین میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو کہا میں سب سے قریبی رشتہ دار ہوں. فاجلسونی بین یدیہ, تو مجھے تو بالکل آگے بٹھایا, ابو سفیان کو بالکل آگے. اب دیکھو ترتیب دربار سجانے کی کیا کی ہرقل نے, اور ذہین تھا, ایسے ویسے تھوڑی دنیا کی اتنی بڑی حکومت جو ہے اس پر وہ حکمرانی کرے. اس نے پورا دربار سجایا, یہاں ابو ہرقل کا تخت, اور بالکل سامنے کرسی لگائی ابو سفیان کے لیے, اور اس کے جو 20-30 ساتھی تھے ان کو پیچھے بٹھایا تاکہ کسی کے سامنے ابو سفیان نہیں اور ابو سفیان کسی کے سامنے نہیں, پیچھے بٹھا دیا. اور پھر اس کا درباری لوگ وزرا سب شاہی دربار میں موجود. یہ ترتیب اس لیے اپنائی کہ اگر ابو سفیان سے کچھ سوال جواب کرے تو ابو سفیان کچھ جو ہے جھوٹ بولے تو پیچھے والوں کو سب کو کہہ دیا تھا, یہ وفد والوں کو, کہ تم پیچھے سے مجھے اشارہ خالی کر دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ بناوٹ کر رہا ہے. اس لیے ہرقل نے یہ تدبیر اختیار کی تاکہ ابو سفیان ذرہ برابر بھی جھوٹ نہ بول سکے, اس لیے یہ تدبیر. وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي, اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھایا, تمام ساتھی وفد کے 20-30 کو پیچھے بٹھلایا. صحیح جواب کرنے میں مزید احتیاط, اس لیے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے اور ابو سفیان جھوٹ بولے تو وہ ساتھی تھوڑے ہی کہیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے, اس لیے کہ آنکھ کی شرم آئے گی کہ ہمارے لیڈر کے خلاف کیسے ہم کہے کہ یہ جھوٹا کہیں کا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ساتھی قریب میں آجو باجو میں بیٹھے ہوں گے اور ابو سفیان کوئی بات کہنا چاہے تو ساتھی لوگ اشارہ کر کے ابو سفیان کو روک دے گئے, کہ یہ سوال کا جواب مت دے, چپ رہے, اس میں مزہ ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ بادشاہ جو سوال کرے اس میں سے کوئی جواب دینا مناسب نہ لگے تو ساتھی لوگ اشارہ کر کے روک دیوے. اسی لیے ہرقل نے بڑی جاندار ترتیب اپنائی کہ کوئی کچھ کر نہ سکے, اور ایسا بٹھایا کہ کسی کا اشارہ کسی کو نظر نہیں آوے, اکیلے ہرقل کو نظر آوے. اس ترتیب کو اپنایا. ثم دعا بترجمان, بترجمان ہی بترجمانی, پھر مترجم کو بلایا. معلوم ہوا کہ ہرقل کو عربی آتی نہیں تھی, اسی لیے عربی اور ہرقل کی زبان میں گفتگو کرنے کے لیے مترجم کو بلایا. فقال, ہرقل کہہ رہا ہے, انی سائل لہم, ان سب کو کہو, جتنے قریشی آئے نا تجارت کے لیے 20-30, ان سب کو کہو, انی سائل ہادان ہادر رجل, پہلے حذا کا مشار نیلے ابو سفیان, دوسرے حذا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں ابو سفیان کو اس آدمی کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں جس آدمی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے, ان کے بارے میں کچھ سوال کروں گا میں. فَإِن كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ, اگر یہ ابو سفیان مجھے جھوٹ بتلاوے تو تم فَكَذِّبُوهُ, تم پیچھے سے اس کی جھوٹ کی تردید کر دینا. فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ, اگر یہ ابھی سفیان جھوٹ بولے, فَكَذَبَنِي, تو اگر یہ ابو سفیان مجھے کوئی بات جھوٹ بتلاوے تو فقط زیبو ہو, تم اس کی تردید کر دینا, یعنی اشارہ کر دینا کہ یہ ٹھوکرا ہے. قال ابو سفیان, ابو سفیان ہرقل کی اس احتیاطی تدبیر پر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایم اللہ, اللہ کی قسم, لولا مخافت ان یؤثر علی الکذب لکذبتہ, کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم کے لوگ مجھے جھوٹ میں مشہور کر دیتے تو میں ضرور کوئی جھوٹی بات ان کے لیے کہہ دیتا. یعنی ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ہرقل مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کرنے والا تھا, تو میں کوئی بھی بات حضور کے لیے جھوٹی بول دیتا، لیکن مجھے کیا ڈر لگا کہ میں جو اگر جھوٹ بولا نہیں ہے تو وہ پیچھے سے اشارہ کر ڈالیں گے اور میرے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ ڈالیں گے، اس لیے میں نے بھی جھوٹ نہیں بولا اور جھوٹ بولنے سے میں نے احتیاط کیا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہی کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا بھی تو میرے ساتھی لوگ اگرچہ اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ یہ لوگ سب کٹر حضور کے دشمن ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ ابو سفیان حضور کے بارے میں کوئی جھوٹ بات بولے گا تو یہ کوئی بھی اشارہ نہیں کرے گا، سب کٹر دشمن۔ لیکن وہاں جا کر کے مکہ میں کہیں نہ کہیں تو بات کریں گے نا، ابو سفیان تو جھوٹ بولتا ہے، ابو سفیان نے وہاں ملک سامنے ہرقل کے سامنے جھوٹ بولا تھا، اور عربوں کے اندر ایمان نہ ہونے کے باوجود جھوٹ بڑا خطرناک گناہ سمجھا جاتا تھا، کہ اگر میرے بارے میں جھوٹ مشہور ہو گیا تو میری جو عظمت قریش کے دلوں میں ہے وہ گھٹ جائے گی۔ اس نیت سے کہا کہ میں نے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور دوسرا مطلب یہ کیا کہ ہرقل اگر میں نے جھوٹ بولا تو پیچھے سے وہ لوگ اشارہ کر لیں گے، اور ہرقل کی نظر کے اندر میرا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے گا، اور ہرقل کی طرف سے ہرقل کے دل سے میری عزت گھٹ جائے گی۔ یہ دونوں جو ہے اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ابو سفیان کو آگے چل کر کے راوی حدیث بنانے والے تھے، اسی لیے اللہ نے اس موقع پر بھی ان کی جھوٹ سے حفاظت فرمائی کہ راوی حدیث کبھی جھوٹے ہوتے نہیں ہیں، حالانکہ اس وقت وہ ایمان پر نہیں تھے، لیکن پھر بھی جھوٹ سے ان کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔